نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد، آج الحمدللہ تراویح میں پونے چار پارے ہو گئے ہیں. آج کی تراویح میں جو تلاوت کی گئی ہے اس میں اللہ رب العزت نے انسانوں کے لیے جو چیزیں مرغوبات میں سے بنائی ہیں ان کا ذکر فرمایا ہے کہ بعض چیزیں ایسی ہیں جو دنیا میں لوگوں کو مرغوب ہیں اور ان کی محبت دنیا میں لوگوں کے دلوں میں ڈال دی گئی ہے، نتیجتاً لوگ ان کی طرف راغب ہیں. لیکن اس میں بہت سی حکمتیں ہیں. اگر یہ محبت نہ ڈالی جاتی اور یہ چیزیں مرغوب نہ ہوتی تو کوئی کھیتی نہ کرتا، کوئی محنت نہ کرتا، کوئی اپنی اولاد کو نہ پالتا، کوئی اپنی بیوی کا خیال نہ کرتا. اس لیے ان تمام چیزوں کی محبت فطری طور پر لوگوں کے دلوں میں ڈال دی گئی. اب جب تک وہ حدود میں رہتے ہوئے ان مرغوبات کو استعمال کریں گے، ان کی محبت اعتدال کے ساتھ ہوگی، اس وقت تک کامیابی ہے. لیکن اگر اس میں غلو اختیار کر لیا، سارا انہماک اسی میں ہو گیا، تو نتیجتاً تباہی اور گمراہی. اسی کو فرمایا کہ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ، لوگوں کے دلوں میں عورتوں کی محبت ڈال دی گئی. اب اس میں اپنی بیوی ہے، یقیناً ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے نکاح کرنا، شادی کرنا، تو یہ محبت اللہ نے دل میں ڈالی. اسی طرح والبنین، اب جب شادی ہو گئی تو اس سے اولاد، بیٹے، اس کی خواہش، لوگوں کی فطرت. والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضۃ، سونے چاندی کے ڈھیر، یعنی ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ میرے پاس سونا بھی ہو، چاندی بھی ہو، جواہرات بھی ہوں، یہ ساری چیزیں لوگوں کے دلوں میں. لیکن یہ ایک حد تک ہے، اگر یہ حدود کے اندر رہتے ہوئے اس کی محبت ہو تو ممنوع نہیں، لیکن اگر تجاوز ہوگا وہی تباہی کا سبب بنے گی. والخیل المسومہ، گھوڑے، بعض لوگ باعث فخر سمجھتے ہیں اپنے لیے، ان کو پالنا، اس کی سواری کرنا. والانعام، اور اسی طریقے سے جانور، چوپائے. والحرس، کھیتی باڑی، جس جہاں کھیتی باڑیاں ہوتی ہیں اگر وہاں دیکھا جائے تو وہاں قتل و غارت گری ہوتی ہی زمین کی بنیاد پر. ذرا سی ایک فٹ زمین کسی نے دبا لی، خون خرابے ہو جاتے ہیں. پانی کی باری کوئی اور لے گیا، خون خرابے ہو جاتے ہیں. اسی طریقے سے اگر خلاصہ یہ کر دیا جائے کہ زن، زر، زمین، تین چیزیں ہیں جو زمانے کی صلاح و فلاح کے لیے ضروری بھی ہیں، اور اگر غلو ہو جائے تو فساد بھی اسی سے ہوتا ہے. یہ تینوں چیزیں باعث صلاح بھی ہیں، اگر آپ چاہیں تو اس سے صلاح کا کام لیں، اور یہی چیزیں باعث فساد بھی ہیں انسان کے درمیان. تو اللہ رب العزت نے ان کو بیان کیا، فرمایا ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی کا سامان ہے. واللہ عندہ حسن المآب، لیکن جہاں تک اللہ کے پاس اس سے بہترین چیزیں. تو یہ دنیا میں اس کی فطرت اگرچہ ہم نے رکھی ہے، اس کو ایسا ہی سمجھ لیجئے کہ جس طریقے سے کشتی جو ہے وہ پانی کے بغیر نہیں چلتی. بڑے سے بڑا جہاز اگر پانی کا ہوگا تو پانی میں ہی چلے گا، پانی کے بغیر نہیں چل سکتا. لیکن اگر پانی اس کے ارد گرد رہے تب تو وہ پانی کے وہ کشتی کے لیے مفید ہے، لیکن اگر پانی کشتی کے اندر داخل ہو جائے تو کشتی کی تباہی کا ذریعہ ہے. اسی طریقے سے یہ تمام چیزیں جن کا ذکر کیا گیا ہے، اگر یہ عین فطرت کے مطابق ہیں اور اگر یہ حدود میں رہیں تو یہ انسان کی صلاح و فلاح کا ذریعہ ہے. لیکن اگر اس کی محبت دل میں آ جائے، اندر اتر جائے، تو پھر یہی تباہی اور بربادی کا ذریعہ ہے. البتہ آگے فرمایا کہ میں اللہ فرماتے ہیں قل اونبئکم بخیر من ذلک، ہم اس سے بہتر چیزیں تمہیں بتا دیں. دنیا میں یہ چیزیں ہیں، ان کی ایک حد میں رہتے ہوئے محبت بھی بری نہیں ہے، لیکن فرمایا کہ ہم تمہیں اس سے بھی بہتر چیزیں بتاتے ہیں کہ ہم نے آخرت میں تمہارے لیے کیا کچھ رکھا ہوا ہے. قل اونبئکم بخیر من ذلکم للذین اتقوا عند ربہم، ان لوگوں کے لیے جو متقی ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ کے پاس اس سے بہتر چیزیں ہیں، اور وہ کیا ہے؟ جنات تجری من تحتی الانہار، سرسبز باغات ہیں جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا، اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. وازواج مطہرہ، اور صاف ستھری بیویاں. ورضوان من اللہ، اور اللہ کی رضا. یہ تین چیزیں اللہ نے ذکر فرمائی. پہلی آیت میں مختلف چیزیں تھیں، جس میں بیٹے بھی تھے، کھیتی باڑی بھی تھی، گھوڑے بھی تھے اور سونے چاندی کا ذکر بھی تھا، لیکن اللہ نے ان تمام چیزوں کا ذکر یہاں نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا دو تین چیزیں بیان فرمائیں، ایک تو یہ کہ سرسبز باغات ہوں گے جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور ازواج مطہرہ صاف ستھری پاکیزہ بیویاں ہوں گی، اور تیسری چیز اللہ کی رضا. وجہ اس کی یہ ہے کہ وہاں اولاد کی ضرورت نہیں ہوگی. یہاں انسان دنیا میں خواہش اس لیے کرتا ہے اولاد کی کہ میرے بعد میرا وارث کون ہوگا، میرا مال و دولت کس کے پاس جائے گا، میری زمین کا مالک کون ہوگا، کارخانوں کا مالک کون ہوگا، گاڑیوں کا مالک کون ہوگا، اور پھر انسان کو ضرورت ہوتی ہے کہ بھائی کوئی میرا دست بازو بنے، تو یہ خواہش ہوتی ہے کہ میری اولاد ہو، وہ اولاد میرے دست بازو بنے، میرے ساتھ کام کرے، میری جو ہے وہ میرے ساتھ معین اور مددگار کے طور پر وہ رہے. لیکن وہاں ان سب چیزوں کی ضرورت نہیں ہوگی. اسی طرح کھیتی باڑی کی وہاں ضرورت نہیں ہے. یہاں اگر محبت نہ ڈالی جاتی، کھیتی باڑی نہ ہوتی، تو آپ کے پاس گندم کیسے پہنچتی، جو کیسے پہنچتے، چاول کیسے پہنچتے؟ یہ تمام ضروریاتیں انسانی ہیں. اگر اللہ تعالیٰ ان کی محبت دنیا میں نہ رکھتے تو یہ چیزیں کوئی بھی کھیتی باڑی کرنے کو تیار نہ ہوتا. کسی کو کیا ضرورت ہے؟ سخت گرمی کے عالم میں ہل چلا رہا ہے جناب. ایک زمانے تک ہل ہی چلاتے رہے، پہلے تو بیل بھی نہیں ہوتے تھے، بعض لوگوں کے پاس خود ہی بےچارا ہل چلاتا تھا، پھر اللہ نے بیل وغیرہ دے دیے تو بیلوں کے ذریعے سے بیلوں کی جوڑی وہ ہل چلاتی تھی، اور انسان اس کے ساتھ ساتھ بہرحال پھر بھی ہوتا تھا. پھر اللہ نے اب ٹریکٹر دے دیے تو لوگ ٹریکٹر کے ذریعے، لیکن بہرحال پھر بھی اس میں محنت و مشقت تو ہوتی ہے انسان کو. اب اگر انسان کے دل میں ان چیزوں کی فطری طور پر محبت نہ رکھی گئی ہوتی تو کسی کو کیا ضرورت پڑی؟ سخت گرمی کے عالم میں ہل چلا رہا ہے، بیج ڈال رہا ہے، کھیتی کاٹ رہا ہے. جو لوگ کھیتی باڑی کا کام کرتے ہیں، ایک زمانہ ایسا آتا ہے جب فصلیں کاٹنے کا زمانہ ہوتا ہے تو اس میں سارا خاندان بلکہ دوست احباب سب کو بلا کے لے جاتے ہیں. یہاں کراچی میں جو مزدور کام کرنے آئے ہوئے ہوتے ہیں ان سے پوچھو کہ ہاں بھائی وہ کہاں ہیں، کہ وہ تو جی کھیتی کاٹنے کے لیے اپنے گھر گئے ہیں، پتہ چلا گاؤں چلے گئے سارے کے سارے. اب مل جل کے 100-200 آدمی مل کر وہ کھیتی باڑی کاٹتے ہیں. آج کل اب اس میں بھی جدید ذرائع اختیار ہو گئے، لیکن پھر بھی اس کے باوجود انسانوں کی ضرورت تو پیش آتی ہے. تو بہرحال ان تمام چیزوں کی ضرورت چونکہ جنت میں نہیں ہوگی، وہاں تو وفیہ ما تشتہیہ الانفس، جو تمہاری خواہش ہوگی وہ آئے گا. دل چاہے گا خوبصورت بنگلہ ہو تو خوبصورت بنگلہ تیار. اگر کسی کا بنگلہ دیکھا کہ خوبصورت بہت زیادہ ہے، دل میں یہ خواہش ہوئی کہ میرے سے زیادہ اچھا اس کا بنگلہ ہے، آگے دیکھا تو اپنا بنگلہ اس سے زیادہ خوبصورت ہوگا. اسی طریقے سے کسی اور خواہش، اگر جنت میں خواہشوں کے لیے تڑپتا رہے آدمی، آرزوئیں پوری نہ ہو تو پھر وہ کیا جنت ہوئی؟ جنت تو آرزوؤں کی تکمیل کا نام ہے. جنت کہتے ہی اس کو ہے جہاں کوئی آرزو تشنا نہ رہے، جہاں کوئی خواہش تشنا نہ رہے. اب جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ وہ جنت میں میری ساری خواہشیں پوری ہوں، تو اسے چاہیے یہاں اگر کوئی آرزو تشنا رہ جائے اس پر بھی صابر و شاکر رہے کہ بھئی کوئی بات نہیں، یہاں کی تکلیف کچھ دن کے لیے ہے لیکن ہمیشہ ہمیشہ کا آرام اللہ رب العزت نے آگے عطا فرمانا ہے. اگر آدمی یہ سوچ کر صبر کر لیا کرے اور ناجائز ذرائع اختیار نہ کرے تو یقین جانیے کہ اس کو بڑا اطمینان اور سکون حاصل ہوگا. اور بعض روایات میں آتا ہے بالفرض اگر وہاں کسی کو کھیتی باڑی کی خواہش بھی ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس کی خواہش آنے واحد میں پوری کر دے گا، یعنی تمام سامان لمحوں میں میسر آئے گا، کھیتی باڑی تیار ہوگی، فصل پک کر کٹ کر تیار بھی ہو جائے گی، لوگوں کی خواہش پوری ہوگی. بعض کی خواہش اگر بچوں کی ہوگی تو وہ بچے بھی آنے واحد میں ہو جائیں گے اسی طریقے سے. لیکن چونکہ وہاں ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہوگی، اس لیے اگر دنیا میں کسی کی اولاد نہیں تھی وہاں بھی خواہش نہیں ہوگی. البتہ جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے اس کو ذکر کر دیا. بھائی سرسبز باغات ہیں، محلات ہیں. اب سونا چاندی کا اس لیے ذکر نہیں فرمایا کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ بعض محلات ایسے ہوں گے کہ سونا چاندی تو وہاں پر ایک اینٹ سونے کی ہوگی، ایک چاندی کی ہوگی، وہاں ضرورت ہی نہیں. اس لیے ان تمام چیزوں کا اللہ نے یہاں ذکر نہیں فرمایا. البتہ جو چیز ضروری ہے اس کو ذکر کر دیا. بھائی اصل چیز اللہ کی رضا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب ساری چیزیں جنت میں عطا فرما دیں گے پھر سب کو جمع کر کے پوچھیں گے بھائی تم خوش تو ہو، تم خوش تو ہو، کسی چیز کی کمی تو نہیں؟ وہ کہیں گے یا اللہ آپ نے سبھی کچھ عطا فرما دیا، آپ نے سبھی کچھ عطا فرما دیا، اب تو کوئی چیز باقی نہیں. فرمائیں گے ایک چیز ہے، اب وہ میں تمہیں عطا فرماتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ اب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میں تم سے راضی ہوں، کبھی ناراض نہیں ہوں گا تم سے. کیا اللہ رب العزت یہ اس کو فرمایا کہ ورضوان من اللہ، اللہ کی رضا، اللہ تعالیٰ راضی ہو جائیں گے، کبھی ناراض نہیں ہوں گے، اور کبھی جنت سے انسان نہیں نکلے گا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہاں رہے گا. اب آپ سوچئے کہ اگر یہ ساری چیزیں دنیا کے اندر
ہمیں تصور میں رہیں تو یہ دنیا کی چیزیں تو عارضی ہیں، اولاد کا ہونا نہ ہونا، کھیتی باڑی کا ہونا نہ ہونا، مطلب یہ کہ اگر یہ چیزیں کلی طور پر کسی کے پاس نہ بھی ہوں، تھوڑی بہت ہوں تو ضرورت تو بہرحال پوری ہو ہی جاتی ہے، ہر آدمی تو کھیتی باڑی کا مالک نہیں ہے، ہر ایک آدمی کے پاس تو گھوڑے نہیں ہوتے، لیکن یہ جن چیزوں کا ذکر نہیں کیا ہے چونکہ وہاں وہ یہ ساری چیزیں خود بخود موجود ہوں گی، اس لیے آخرت کے اعتبار سے ان کی کوئی حیثیت نہیں، کوئی اہمیت نہیں، وہاں یہ سب چیزیں خود بخود ہوں گی۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ جب یعنی ہفتے کے ہفتے دل چاہے گا کسی کا کہ بھئی گھوڑ سواری کرے، تو اللہ تعالیٰ وہاں اعلیٰ قسم کے گھوڑے انہیں مہیا فرمائیں گے جس پر بیٹھ کر وہ پوری جنت میں سیر کرے گا، اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اپنے عزیز و اقارب سے ملنے کے لیے ان گھوڑوں پر بیٹھ کر جائے گا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے یہ جنت الفردوس ہمیں عطا فرمائے، جس کو اللہ نے یہاں پر ذکر فرمایا، واللہ بصیر بالعباد۔ آگے جو آیت ہے، اس آیت مبارکہ کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ قیامت، بلکہ اس کا شان نزول یہ ہے کہ مدینہ منورہ میں دو یہودی آئے، اور آنے کے بعد انہوں نے جب اس بستی کو دیکھا تو کہا کہ بھئی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ وہ بستی ہے کہ جس میں نبی آخر الزمان آئیں گے، یعنی ہماری کتابوں میں جو پیشین گوئی لکھی ہوئی ہے بظاہر آثار وہی معلوم ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے سوچا کہ چلو، معلوم ہوا کہ بھئی یہاں کوئی بزرگ رہتے ہیں جنہیں نبی کہا جاتا ہے۔ اب یہ دونوں وہاں پہنچے، اور پہنچنے کے بعد ان سے کہا کہ کیا آپ اللہ کے نبی ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں میں اللہ کا نبی ہوں۔ کہا کہ اچھا، آپ ہمیں یہ بتائیے کہ قرآن مجید میں، اللہ کے کلام میں سب سے بڑی آیت شہادت کی کون سی ہے؟ اگر آپ نے ہمیں صحیح بتا دیا تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی، اور آپ نے یہ پڑھ کر سنائی، شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا ہو العزیز الحکیم۔ تو انہوں نے فوراً اس کو تسلیم کیا اور کہا کہ واقعتاً یہی ہے، اور مسلمان ہو گئے۔ یہ آیت بڑی مبارک آیت ہے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص فرض نماز کے بعد سورہ فاتحہ ایک مرتبہ، آیت الکرسی ایک مرتبہ، یہ آیت شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو ایک مرتبہ، اور اسی طریقے سے قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، جو اس سے اگلی آیات آ رہی ہیں، یہ دو آیتیں ہیں، بغیر حساب تک اگر پڑھ لیا کرے تو اللہ رب العزت 70 مرتبہ نظر رحمت فرمائیں گے۔ اور اگر اس شخص کا کوئی حاسد ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کو غالب نہیں فرمائیں گے اس پر، بلکہ اسی کو اس پر غالب کریں گے۔ اور بھی اس کی بڑی فضائل ہیں، اس لیے اگر ہو سکے تو اس کو یاد بھی کر لینا چاہیے، یعنی سورہ فاتحہ، آیت الکرسی، شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو یہ ایک آیت، اور قل اللہم مالک الملک سے لے کے بغیر حساب تک، یہ دو آیتیں ہیں غالباً، تو ان کو ایک ایک مرتبہ فرض نماز کے بعد پڑھ لیا کرے، اس کے بڑے فضائل۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں نصیب فرمائے۔ اور انہی آیات کے بارے میں مزید عرض کر دوں، قل اللہم مالک الملک، جیسا کہ اگلے رکوع میں یہ آیتیں ہیں، اللہ رب العزت نے غزوہ احزاب کے موقع پر ان آیتوں کو نازل فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ مشغول عمل تھے، خندقیں کھودی جا رہی تھیں، 10-10 ہاتھ لمبی اور گہری اور اسی طرح چوڑی خندقیں 10-10 صحابہ کے حصے میں آئیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ کام کیا اور صحابہ کے ساتھ مل کر وہ خندقیں کھودیں، زمین کی مٹی نکالی، یعنی یہ حال تھا صحابہ کرام کو کہ کھانے پینے کا بھی ہوش نہیں تھا۔ اب آپ دیکھیے کہ اس موقع پر حضرت سلمان فارسی، جنہوں نے تجویز دی تھی کہ خندقیں کھودنی چاہیے، اس لیے کہ چونکہ وہ ایران سے آئے تھے اور ایران میں یہ بھی طریقہ جنگ تھا کہ خندقیں کھود لی جاتی تھیں جس کو دشمن پار نہ کر سکے، تو یہاں پر بھی حضرت سلمان فارسی کے مشورے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان خندقوں کو کھودنے کی اجازت دی، جس کے عمل میں آپ خود بھی شریک تھے۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ وہ پتھریلا علاقہ ہے، سارا چٹانیں ہیں، پہاڑ ہیں، اور سخت علاقہ ہے۔ آج کل کی جدید مشینری بھی ہوتی تو شاید وہ بیکار ہو جاتی، لیکن جذبہ ایمانی نے کام کیا اور صحابہ کرام نے وہ خندقیں کھود ڈالی۔ لیکن درمیان میں ایک ایسی چٹان آ گئی کہ حضرت سلمان فارسی کے حصے ہی میں وہ آئی، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کر لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر اس پر جب ایک ضرب لگائی تو آپ کو اس میں قیصر و کسریٰ کے محلات نظر آئے، اور پھر دوسری ضرب لگائی اور تیسری ضرب لگائی تو وہ ریزہ ریزہ ہو گئی. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یعنی ایک صحابی نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غالبا سلمان فارسی ہی نے کہا کہ آپ جب ضرب لگا رہے تھے تو اس میں مجھے قیصر و کسریٰ کے محلات نظر آ رہے تھے, یعنی اس سے ایک روشنی نکلی جو وہاں تک پہنچی. آپ نے فرمایا کہ تم نے دیکھی؟ تو انہوں نے فرمایا کہ ہاں. تو آپ نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے خوشخبری دی ہے اس بات کی کہ یہ سب چیزیں مسلمانوں کے قبضے میں آئیں گی اور مسلمان فاتح ہوں گے. اب آپ اندازہ لگائیے, ایک طرف تو ساری دنیا ان کی دشمن, یعنی مشرکین مکہ, مشرکین عرب سارے کے سارے, انہوں نے اس موقع پر اتحاد کر لیا تھا, حتیٰ کہ یہود اور اسی طرح نصارہ انہوں نے مشرکین عرب کو اپنے ساتھ ملا لیا تھا. حالانکہ آپ سوچیے کہ ان دونوں کا کوئی میل نہیں تھا, کیونکہ مشرکین عرب تو وہ تھے جو بت پرست تھے, اور یقیناً نصارہ اور یہود بت پرست نہیں تھے, اللہ کو ماننے والے تھے. لیکن انہوں نے اپنے مفاد کے لیے ان مشرکین کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا. اس موقع پر بھی انہوں نے مسلمانوں کے خلاف ایک اتحاد کیا اور عرب کی ساری شاخیں, سارے قبائل ان کو ملا کر جو ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف ایک محاذ قائم کیا, اور بہت بڑا لشکر لے کر وہ مدینہ منورہ پر چڑھائی کی انہوں نے. لیکن چونکہ مسلمانوں نے یہ تیاری کی ہوئی تھی کہ خندقیں کھودی ہوئی تھی, اس لیے وہ اس سے پار نہیں ہو سکتے تھے. بالآخر اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی اور وہ ذلیل و رسوا ہوئے, حتیٰ کہ جو یہود اندر تھے جن کا معاہدہ تھا مسلمانوں سے, انہوں نے بھی خلاف ورزی کی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد ان کو بھی تہہ تیخ کیا, ان کو مدینے سے نکال دیا گیا. یعنی اللہ نے مسلمانوں کو ایسی عظیم الشان فتح عطا فرمائی, اور آپ نے فرمایا کہ اس فتح کے بعد اب مسلمانوں کو شکست نہیں ہوگی, یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں. چنانچہ ایسے ہی ہوا, وہ آخری جنگ تھی جس پر جو ہے وہ کافروں نے حملہ کیا تھا, اس کے بعد انہیں کبھی جرت نہیں ہوئی کہ مدینہ منورہ پر حملہ کرتے ہو. تو اس موقع پر آپ یہ سوچئے کہ ایک طرف تو مسلمانوں کے امیر, مسلمانوں کے بڑے سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی خندقیں کھود رہے ہیں, اور دوسری طرف جو ہے وہ قیصر و کسریٰ کو فتح کرنے کی بشارتیں ہیں. یہ ایسا ہی ہے جیسے یہاں پر ہمارے آج کوئی کہے کہ امریکہ کو ہم فتح کر لیں گے یا روس کو فتح کر لیں گے, تو عام لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات آتی نہیں کہ امریکہ کو ہم کیسے فتح کریں گے. اصل میں ہمیں دنیا کی مادیت پرستی اتنی آ گئی ہے کہ ہمیں اللہ پر بھروسہ ہٹ گیا اور ان چیزوں پر ہم نے بھروسہ کر لیا. آج یہی وجہ ہے کہ آج ہم ایٹم بم کی حفاظت ہم کرتے ہیں, ایٹم بم ہماری حفاظت نہیں کرتا, ہم اس کی حفاظت کر رہے ہیں. کوئی اس کو لے کے نہ چلا جائے, کوئی ہم سے ہمارا ہتھیار نہ چھین لے, تو آج اس کی حفاظت ہمیں کرنی پڑ رہی ہے, وہ ہماری بےچارہ کیا حفاظت کرے گا. لیکن اگر ہمیں اللہ پر بھروسہ ہوتا, ان تمام چیزوں کو اختیار کرنے سے شریعت نے منع نہیں کیا. اگر موجودہ زمانے میں جس چیز کی ضرورت ہے, چاہے وہ ایٹم بم ہی کیوں نہ ہو, تو اس کو حاصل کرنا چاہیے, بنانا چاہیے, اس سے شریعت نے منع نہیں کیا. لیکن بھروسہ صرف اللہ رب العزت پر ہو, ورنہ ایٹم بم بھی بیکار ہو جاتا ہے. تو بہرحال اس وقت یہ فتوحات کی خوشخبری, یقیناً تمسخر اڑایا کافروں نے, ہندوؤں نے, اسی طرح کفار نے, یہود و نصارہ نے. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی, قل اللہم مالک الملک, یہ وہ آیتیں جن کو میں نے کہا کہ ان آیتوں کے ساتھ ملا کر ان کو بھی پڑھ لیا جائے. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء, جس کو چاہے ملک دے, وتنزع الملک ممن تشاء, جس سے چاہے چھین لے. بادشاہتیں اللہ کے اختیار میں ہیں, جس کو چاہے بادشاہ بنا دے, جس کو چاہے اللہ تعالیٰ تخت سے اتار کر نیچے پھینک دے, اللہ کے اختیار میں. وتعز من تشاء وتذل من تشاء, جسے چاہے عزت دے, جسے چاہے ذلت دے. اس لیے عزتیں اور عزتوں اور ذلتوں کا مالک اللہ ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ فلاں عزت ہمیں دے گا, فلاں یہ کام کریں گے تو ذلیل ہو جائیں گے, نہیں. عزتوں اور ذلتوں کا مالک صرف اللہ رب العزت ہے. وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر, اللہ کے ہاتھ میں ساری خیریں. دیکھیے, ہونا یہ چاہیے تھا کہ جب پہلے یہ تھا کہ عزت اللہ کے ہاتھ میں, ذلت اللہ کے ہاتھ میں, تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ بیدک الخیر والشر, خیر بھی, خیر بھی اس کے ہاتھ میں, شر بھی اس کے ہاتھ میں. لیکن یہاں شر کا لفظ نہیں لائے, بڑی حکمت ہے اس میں بھی. وجہ اس کی یہ ہے کہ مجموعی عمل کے اعتبار سے اور عالم کی جو مجموعی اعتبار سے حکمتیں ہیں, ان کو دیکھتے ہوئے بعض اوقات جو چیز ہمارے حق میں شر ہوتی ہے وہ دوسرے کے حق میں خیر ہوتی ہے. مثلا ایک جگہ زلزلہ آیا, کچھ لوگ تباہ و برباد ہوئے, تو یقیناً اس علاقے کے لیے ان کے لیے وہ شر کا سبب بنی, لیکن جو لوگ بچ گئے ان کے لیے عبرت کا سبب بنے گی, لہذا ان کے لیے خیر ہوئی. تو اس لیے بعض مصائب ایک قوم کے لیے مصائب ہوتے ہیں, لیکن انہی مصائب, وہی مصائب دوسری قوم کے لیے فوائد کا درجہ رکھتی ہے. اس لیے یہاں پر بیدک الخیر فرمایا کہ اصل میں تو خیر ہی ہے سب کچھ جو کچھ ہوتا ہے دنیا میں، چاہے کسی کی ہلاکت بھی ہو تو وہ بھی خیر ہے، لیکن چونکہ ہماری نظر بہت محدود ہے اس لیے ہمیں اس کا خیر ہونا نظر نہیں آتا. اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ اس میں کیا خیر تھی. بعض اوقات ہمیں بعض چیزیں شر نظر آتی ہیں لیکن حقیقت اس میں بھی خیر ہوتی ہے ہمارے لیے، لیکن اللہ جانتے ہیں ہم نہیں جانتے. اس لیے فرمایا کہ بیدک الخیر، اللہ کے ہاتھ میں ساری خیریں. انک علی کل شیء قدیر. اور آگے فرمایا تولج اللیل فی النہار، یہ آیت بھی اس کے ساتھ شامل ہے، تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل. یہ اللہ نے اپنی قدرت کا نمونہ دکھایا کہ اللہ تعالیٰ رات کو دن میں داخل کرتے ہیں، دن کو رات میں داخل کرتے ہیں. وتخرج الحی من المیت، میت سے مردے سے زندہ کو نکالتے ہیں، زندے کو مردے سے نکالتے ہیں. وترزق من تشاء بغیر حساب، جسے چاہیں بے حساب رزق عطا فرماتے ہیں. بعض جاہل ایسے ہوتے ہیں کہ انگوٹھا بھی انہیں صحیح طرح ٹھکانا نہیں آتا لیکن اربوں کھربوں پتی ہوتے ہیں، اور بعض بیچارے پڑھے لکھے جوتیاں چٹکاتے پھرتے ہیں، کوئی پوچھتا نہیں ہے، پھرتے ہیں میر خار کوئی پوچھتا نہیں. اس عاشقی میں عزت سعادات بھی گئی. تو بات یہ ہے کہ وہ لوگ ان کو کوئی پوچھتا نہیں ہے، پڑھے لکھے ہیں، ڈگریاں موجود ہیں لیکن کوئی پوچھتا نہیں. اور بعض ایسے بھی ہوتے ہیں اللہ کے بندے کہ انہیں کچھ بھی نہیں آتا لیکن اللہ نے ایسی دولت دی ہے کہ پوچھو نہیں، اور اتنا کچھ عطا فرمایا. تو ایسے اس زمانے بھی موجود ہیں، اس زمانے میں بھی موجود ہیں ایسی، ہر دور میں رہتے ہیں. تو اللہ نے ایک تو یہ بتا دیا. تو یہاں پر زندے سے مردے کو، مردے زندے، کسی بہت ساری مثالیں ہیں. انڈا جو ہے ظاہر میں مردہ ہے، اس سے ایک زندہ چوزا نکل آتا ہے. چوزا مرغی جو ہے یہ زندہ ہے، اس سے ایک مردہ ظاہر انڈا نکل آتا ہے. اسی طریقے سے عالم جاہل ان سب کی مثالیں جو ہیں وہ اس کی بہت ساری بے شمار مثالیں ہیں. رات سے دن، دن سے، اب دیکھیے رات کو دن میں داخل کرتا ہے، دن کو رات میں داخل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کبھی راتیں بڑی کر دیتا ہے، کبھی دن بڑے کر دیتا ہے. اب آج کل کی جو راتیں وہ دن میں داخل ہو گئیں، یعنی راتیں چھوٹی ہو گئیں، دن لمبے لمبے ہو گئے. اور کبھی ایسا ہوگا کہ یہ دن رات میں داخل ہو جائیں گے کہ جو وقت آج ہم رات ہو جاتی ہے اس وقت پتہ چلا کہ ابھی تو اثر بھی نہیں ہوئی. تو یہ اللہ رب العزت کی قدرت ہے، وہ جو چاہے کرتا ہے. سورج اسی لیے رب المشرقین اور رب المغربین کہا کہ دو مشرقوں کا رب اور دو مغربوں کا رب، حالانکہ مشرق و مغرب تو ایک ہی ہے لیکن اس اعتبار سے مشرق و مغرب کو دو کہا کہ اس کے طلوع اور طلوع ہونے کی جگہ مختلف ہیں. سردی میں سورج کہیں اور سے طلوع ہوتا ہے، یعنی مشرق ہی ہوتا ہے وہ، لیکن مثلا یہاں سے طلوع ہو رہا ہے اور مشرق میں وہاں سے طلوع ہو رہا ہے. اگر بالکل سامنے سے ہو تو دن چھوٹا ہو جائے گا، لیکن اگر کونوں سے کونوں میں جا کر غروب ہوگا دن لمبا ہو جائے گا. تو یہ مشرق دو ہیں، اسی طرح غروب ہونے کی جگہ بھی دو ہیں. اس اعتبار سے اللہ رب العزت نے رب المشرقین اور رب المغربین فرمایا. بہرحال اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس میں اپنی قدرت قاہرہ کا ذکر فرمایا ہے، اور بہت سارے احکامات اس میں ہیں. انشاءاللہ آئندہ چل کر اللہ چاہا تو جتنا وقت ہوگا اس کے مطابق بات عرض کر دی جائے گی. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اپنی رضا کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، عافیت نصیب فرما، ہر قسم کے شر سے، فتنوں سے اللہ ہماری حفاظت فرما، موجودہ زمانے کے تمام فتنوں سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما، بیماروں کو شفائے کامل عطا فرما، قرض داروں کے قرضوں کو ادا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ ہماری مصیبتوں کو دور فرما دیجیے، معاشی تنگی اور پریشانیوں کو دور فرما دیجیے. بہت سے لوگ اے اللہ اس زمانے میں پریشان ہیں اپنے معاش کی وجہ سے، اے اللہ تو اپنے فضل و کرم سے سب کی پریشانیاں دور فرما دے، رزق حلال عطا فرما دے، وسعت کے ساتھ عطا فرما، اپنی ذات کے سوا کسی کا محتاج نہ بنا، کسی کے آگے ذلیل اور رسوا نہ فرما، دنیا اور آخرت کی تمام نعمتیں اپنے فضل و کرم سے عطا فرما، جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات و ہدایات پر عمل کی توفیق عطا فرما، اور جب وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.